सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की जामिन, कौमों के जवाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद पढ़िए और 10 रहमतें हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हमें भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सिलसिला है सोच। हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमारी सोच कार फरमा होती है। जितनी मुस्बत होगी, जितनी आला होगी और जितनी बुलंद होगी, उतना ही हम दीन और दुनिया दोनों एतबार से आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह पाक ने एक इंसान को जो नेमतें अता की हैं, उनमें बहुत बड़ी और ज़बरदस्त नेमत ये अक्ल है, ये शऊर है, ये सोचने की समझने की सलाहियत है। इस प्रोग्राम में आज सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हम जनरल गुफ्तगू की थी और मुख्तलिफ हमने सोच के जावियों से मुतालिक सवालात किए थे। इस सिलसिले की जो एक खसूसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफसर कुरान मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं, इनको भी वेलकम करते हैं और इनसे आज हम मज़ीद सवालात करेंगे। और आज जो हमारा एपिसोड है, इसके अंदर हम सवाल करेंगे बड़ी सोच से मुतालिक, बिग थिंकिंग से मुतालिक, बिग पिक्चर थिंकिंग से मुतालिक। ये तो हमने समझ लिया कि सोच बुनियाद है, लेकिन एक मामूली सोच और एक बड़ी सोच जिसको बिग पिक्चर थिंकिंग से भी ताबीर किया जाता है, वो क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, वो किस तरह से हासिल की जा सकती है, और हमारी ज़ात पर, हमारी पर्सनैलिटी पर बिग पिक्चर थिंकिंग का कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। जी हाँ, हम ये भी बात करेंगे कि जब बड़ी सोच की हम बात करते हैं तो कहीं जाकर अगर ये शरीयत से मुतसादिम होने लगे और वहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा होने लगे, तो अपनी सोच को किस तरह से हमने लगाम देनी है। स्टे विद अस और देखिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह,
माशाल्लाह। अब मुफ्ती साहब, सबसे पहला और बुनियादी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि इंसान की जो ज़ात है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको परखने का मयार क्या होता है और उसमें सोच का किस हद तक ताल्लुक हो सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इंसान को परखने के कई जाविये होते हैं। अगर दुनियावी एतबार से देखें तो पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी को भी जाँचने के लिए। इसी तरह किसी का कोई बड़ा काम, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उस आदमियों को कामों के एतबार से जांचा जाता है। एक्शन लाउडर देन स्पीकिंग, तो जो आमाल होते हैं वो बोलने से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी का हसब नसब भी बहरहाल इसके अंदर एक शुमार किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो असल परखने का मेयार है वो तो अमल ही है।
सही,
वो अमल ही है, खा वो दीन का मामला है या वो दुनिया का मामला है।
ठीक है,
दीन के मामले के अंदर जैसे कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया है, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितआरफू, कि हमने तुम्हारे जो कुंबे कबीले बनाए हैं, ये सारे जो है ये एक पहचान के लिए है कि भी इसका ताल्लुक फलां से है, इसका ताल्लुक फलां से है।
सही,
लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में क़द्र का मेयार है
जी,
जो मरतबे का मेयार है, वो क्या है? तो फरमाया, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम्हारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है वो है जो तुम्हें ज़्यादा मुत्तकी है, यानी जो करेक्टर है बेसिकली दारोमदार उसके ऊपर है
जी।
और यही मामला दुनिया के एतबार से भी है कि दुनियावी एतबार से भी जो परखा जाता है तो उसमें अगरचे दीगर मेयारात अपनी जगह, लेकिन जो साहिबाने अक्ल हैं, जो साहिबाने शऊर हैं, वो किसी शख्स को परखते हैं उसके किरदार की वजह से। जैसा उसका किरदार होगा वैसा ही उसको मकाम व मर्तबा दिया जाएगा।
बेशक,
پیسوں کے ذریعے جو ناپنا تولنا ہوتا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ جو چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے،
اچھا،
ورنہ اصل عمل سے اور اصل کردار سے جانچا جاتا ہے۔
صحیح۔
اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، اس کے ساتھ سوچ کا کیا تعلق ہے؟
جی،
تو وہ یہ ہے کہ عمل دنیا کا ہے یا دین کا ہے، بنیادی طور پر جو اس کا بیج ہے وہ سوچ ہی سے شروع ہوتا ہے۔
بے شک۔
ایک آدمی اگر تقوی کی طرف آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی تفکر ہوتا ہے۔
صحیح۔
اس کی سوچ ہوتی ہے جو آخرت سے متعلق ہوتی ہے، جو اسے تقوی کی طرف لے کے آتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے سوچ کو اور تقوی کو ساتھ رکھ کے بیان کیا، جسے پتا چلتا ہے کہ تقوی کی بنیاد سوچ ہے۔
صحیح۔
جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُ اللَّهَ، اور ہر جان یہ سوچے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، قیامت کے لیے کیا بھیجا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
صحیح۔
اب آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کو جو ساتھ رکھ کے بیان کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس تقوی کے پیچھے یہ جو نظر ہے، یہ جو فکر ہے، یہ فکر اس تقوی کی بنیاد بنتی ہے۔
صحیح۔
یہی معاملہ دنیاوی کاموں کے اعتبار سے ہے۔ کسی آدمی کا جو کردار ہے، جو عمل ہے، جو اس کا کارنامہ ہے، اس کے پیچھے اس کی سوچ بنیاد بنتی ہے کہ وہ سوچتا ہے، جب وہ سوچتا ہے تو عمل کرتا ہے، پھر جتنا بڑا سوچتا ہے اتنا بڑا عمل کرتا ہے۔ اب آپ سوچ کے اگر دیکھیں گے، اگر آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ دیکھیں گے تو اس کے مطابق آپ ان کا عمل اور نتیجہ بھی نظر آئے گا۔
بے شک۔
اگر آپ علامہ اقبال کی سوچ دیکھیں گے تو اس کے مطابق اس کا نتیجہ اور عمل بھی نظر آئے گا۔
بے شک۔
آپ دینی اعتبار سے اگر مثال کے طور پہ امیر علیہ سنت کی سوچ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے مطابق عمل بھی نظر آئے گا۔
بے شک۔
تو دعوت اسلامی کا اتنا بڑا ہونا یا ہمارے اس ملک کا وجود میں آنا، ان دونوں کے پیچھے دیکھیں تو بنیاد اس سوچ نے ہی رکھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے
اور بڑا کرنا ہے،
بڑا کرنا ہے، اور وہ بڑا یہ ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کہ کرنا ہے، دوسرا ہوتا ہے بڑا کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے اس بڑے کی تعیین۔
صحیح۔
کہ مجھے یہ کرنا ہے۔
صحیح۔
تو لہٰذا دنیا ہے یا دین ہے، دونوں معاملات کے اندر جو پرکھنے کا معیار ہے وہ عمل، لیکن اس عمل کی جو بنیاد اور بیج ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ سوچ ہوتی ہے۔
وہ سوچ ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اور اب اس پر دیکھیے، مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے۔ اللہ نے انسانی جو عقل ہے اور جو انسانی دماغ ہے، اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہمارا دماغ بغیر سوچے رہ نہیں سکتا۔ صرف سوتے وقت تھوڑی یہ سائلنٹ موڈ میں جاتا ہے، اس کو خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم کانشیس اپنی لائف کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا دماغ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی سوچ کو ہم بلند کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کے اگینسٹ میں ہمارا جو عمل ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگے تو اعلیٰ سوچ کی مانگے۔ کسی نے بہت خوب بات کہی کہ جب سوچنا ہی ہے تو کیوں نہ بڑا سوچیں۔ جی ہاں، جب سوچنا ہی ہے تو کیوں نہ بڑا سوچیں۔ بھائی، بڑا سوچنے میں تو کچھ نہیں جاتا، ہاں پھر اس کے بعد اچیومنٹ کا ایک اپنا معیار ہے، لیکن اگر سوچیں گے ہی نہیں تو پھر بڑا کریں گے کیسے؟ لہٰذا ہمیں دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے کاموں کا اس اعتبار سے جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ تو ملنی نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے کچھ بڑا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔
دوبارہ یعنی کہ اس دنیا میں نہیں ملنی، آخرت کی تو،
آخرت کی زندگی۔ جی جی، بجا فرمایا۔
اچھا، یہاں پر دو چیزیں میں عرض کروں گا۔
جی جی،
جیسے آپ نے وہ فرمایا نا کہ انسان جب تک جاگ رہا ہے تب تک وہ سوچ ہی رہا ہے،
جی،
صرف سوتے ہوئے وہ نہیں سوچتا۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔
جی،
ایک تو یہ ہے کہ شعوری طور پہ سوچنا، اور ایک ہے لاشعوری طور پہ سوچنا۔
جی،
انسان جب سوتا ہے تو صرف جو شعور اس کا ہے،
جی،
جس میں وہ اپنے قصد اور اپنے اختیار سے سوچ رہا ہوتا ہے،
جی،
صرف وہ وہی سوچ بند ہوتی ہے۔
جی،
تو لا شعور ہے، اس کا کام اپنی جگہ جاری ہوتا ہے،
چل رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے جو سوچ کی دنیا کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے،
جی،
آپ رات کو سونے سے پہلے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے اسے دماغ کے حوالے کر دیں۔
اچھا؟
لا شعور کے حوالے کر دیں۔
واہ، بہت خوب۔
ساری رات دماغ خود بخود اس کے اعتبار سے کام کرتا رہے گا۔
اچھا۔
اور آپ کو صبح تک اس کا حل مل جائے گا۔
واہ،
اور یہ بالکل ایک پریکٹیکل چیز ہے۔
ابھی تجربہ ہوا آپ کو مفتی صاحب؟
اس کا عام تجربہ جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو یہ ہدایت دے دیں کہ مجھے اتنے بجے جگانا ہے۔
جی،
تو آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل کلاک کی طرح اس وقت الارم بجا دے گا۔ اور آپ کو جگا دے گا. اس کے بعد بھلے آپ دوبارہ کروڑ بدل کے لیٹ جائیں,
صحیح,
لیکن اینڈ ٹائم پر آپ کو وہ اٹھا دے گا.
بالکل.
اور یہ اتنا ایک عام سی پریکٹس ہے کہ کوئی بھی شخص کرے, کوئی بھی شخص کر لے, یہ اس کے ساتھ ہو جائے گی.
خاص طور پر جیسے مثال ہے, صبح کہیں پر جانا ہے اور باہر جانا ہے کہ جہاں پر لیٹ ہونے کا تصور کم ہوتا ہے, اور آپ کو کوئی بھی ایسا اہم کام ہے, تو عموماً رات کو بار بار جو آنکھ کھل رہی ہوتی ہے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں
دماغ ہی جگا رہا ہوتا ہے,
دماغ جگا رہا ہوتا ہے,
اس کو بار بار جگا رہا ہوتا ہے,
کمانڈ دی ہوئی ہے کہ یار.
تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مشقیں کی جاتی ہیں کہ جس میں اپنی سوچوں کو مربوط کیا جاتا ہے اور اپنے اختیار میں ان کو کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے,
جی,
تو ویسے تو اس کے بارے میں لکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سوچیں دماغ سے گزرتی ہیں. ٹھیک ہے, سوچنا ایک ہے, خیالات کا گزرنا. خیالات بیسیکلی سوچ کی رو ہوتی ہے, ایک فلو ہے جو چلتا رہتا ہے. اچھا, اب یہ جو خیالات کا فلو ہے یہ بیسیکلی ایک انرجی ہے.
جی,
اگر اس انرجی کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ اس قدر طاقتور انرجی ہے کہ آپ اس کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں.
واہ کیا بات.
یہ جو ہپناٹزم ہے, ٹیلی پیتھی ہے, مسمرزم ہے, مائنڈ سائنسز ہیں, ان سب کی بنیاد اس کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اپنے دماغی طاقت کو جمع کر لیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا جو سورج کی شعاؤں کے لیے ایک وہ مرر سا ہوتا ہے, ایک گلاس ہوتا ہے,
جی جی,
میگنیفائر ٹائپ کا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ کے اوپر وہ رکھ دیں,
جی,
تو سورج کی ساری شعائیں جو ہے وہ اس میں سے اکٹھی گزرتی ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر کاغذ جل جائے گا.
جل جاتا ہے.
اگر آپ ہاتھ پہ رکھیں گے ہاتھ جلا دے گا.
ایسا ہی ہے.
اچھا, حالانکہ شعائیں تو ویسے ہی آ رہی تھی,
جی,
لیکن جب ان شعاؤں کو آپ نے ایک جگہ سیکیوز کر دیا,
جی,
اور وہاں سے آپ نے گزارا تو اس نے وہ اثر کر دیا.
واہ.
یہی حال انسان کی سوچوں کا ہوتا ہے.
ماشاءاللہ.
کہ اگر سوچوں کو یوں اکٹھا کرتے رہے نا تو یہ یوں کہہ لے کہ بکھرے ہوئے دھاگے تھے جن کو جمع کر کے آپ نے رسی بنا دیا, اور اب دھاگوں کی جو قوت تھی وہ رسی کی قوت میں تبدیل ہو گئی, اور اب اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اسی کے مطابق ہوں گے.
ماشاءاللہ.
اسی لیے جو خواہ وہ یعنی کہ ہندوؤں کے یہ سنیاسی جو لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے کیا نام ہے, یہ جنگلوں میں نکل جانے والے ہوتے ہیں,
یوگی ٹائپ ہوتے ہیں,
یوگی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی جو مشقیں ہوتی ہیں وہ اسی کے اوپر سارا کچھ ان کا دار و مدار ہوتا ہے, یا لاماز ہوتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن چونکہ وہ ناسوتی جو ایک اصطلاح ہے وہ عالم ناسوت کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صوفیہ کرام کے اندر بھی جو مراقبہ,
جی,
کا جو کانسیپٹ ہے, اس مراقبے کے اندر بھی اصل میں سوچوں کا جو دھارا ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے, مجتمع کر کے اس کی توانائی کو استعمال کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اچھا, اب اسی کے اوپر آپ کو ایک اور چیز عرض کروں کہ یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دم میں اثر ہوتا ہے.
اچھا,
آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ دم کرتے ہیں, کوئی بھی اثر نہیں ہوتا,
جی جی,
اور ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دم کرتا ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے.
اچھا, انٹرسٹنگ.
وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کا,
جی,
اور اس کو تھرو کرنے کی جو مشق کی ہوتی,
اللہ اکبر,
اس لیے تاثیر آ جاتا ہے, اثرات جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ہوتا.
صحیح.
وہ جو کہتے ہیں نا کہ زبان بابا فرید کی چاہیے,
جی جی,
تو بات یہ ہوتی ہے کہ بابا فرید علیہ رحمہ کی جو روحانیت اور پھر جو ان کی ریاضات ہیں وہ اس کے پیچھے اثر انداز ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اثر فوری طور پہ ہوتا ہے.
ماشاءاللہ, بہت خوب مفتی صاحب, آپ نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ ڈائمینشنس کو ایکسپلور کیا اور بیان کیا. اللہ پاک ہماری بھی سوچوں کو جو ہے وہ ربط عطا فرمائے اور ہم بھی فوکس ہوں, اور ظاہر ہے کہ جب یہی سوچیں مثبت ہو کر مربوط ہوں گی تو اس کے مثبت نتائج ہوں گے, اور اگر کسی غلط کام کے لیے مربوط ہوں گی تو اس کا نتیجہ اتنا ہی زیادہ نگیٹو ہوگا. مفتی صاحب, یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے, اور بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, سنتے بھی ہوتے ہوں گے, تو جب سوچ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی گفتگو کے بعد یہ فیلنگز ہو رہی ہوں گی کہ یار سبھی کچھ تو سوچی ہے, تو بڑا کیوں نہیں سوچتے لوگ, کیا پرابلم ہے, ویئر از دا مسنگ, واٹ از دا مسنگ, کیا ایسی چیز ہے کہ جب سوچ سے ہی آپ کی پرسنالٹی نے ڈیولپ ہونا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے بڑے ایک ایوریج سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بھلے وہ کچھ کام کر رہے ہیں, وہ دینی ہو یا دنیاوی دونوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, تو اکثر کی اگر بات کریں تو ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ اگر اپنی سوچ کو آپ بڑھا کر لیں تو آپ بڑا کام کر سکتے ہیں, تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت دونوں کی کمی ہے.
تعلیم کی بھی کمی,
اویئرنیس ہوتی ہے, یعنی سوچ کے حوالے سے. اچھا, ویسے تو خیر تعلیم کی بھی کمی ہے, لیکن ابھی ہم سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
جی,
کہ تعلیم کی جو کمی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, نمبر ایک.
صحیح.
دوسرا تربیت کی کمی ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پریکٹیکل کروایا جائے.
صحیح.
جب ان دونوں چیزوں کی کمی ہے تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ کی اہمیت ہی سے ناواقفیت ہے.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ اگر سوچ کی اہمیت کو کوئی آدمی سمجھ لینا تو پھر اس کو لگے گا کہ ہاں یار واقعی مجھے سوچنا چاہیے. اب اس کی ہم مثال لیں, آپ دیکھتے ہیں جب ایک بلڈنگ بنتی ہے نا,
جی,
تو بلڈنگ میں تین جو ہے نا کیٹیگریز ہوتی ہیں.
جی,
ایک کیٹیگری ہے کہ جو اینٹیں اٹھا رہی ہے, جو ریت اور سیمنٹ جو ہے نا وہ مکس کر رہی ہے,
لیبر ورک جس کو
لیبر ورک جو ہوتا ہے نا, ایک یہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر تختے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لگا رہا ہوتا ہے, اینٹیں رکھ رہا ہوتا ہے, سیٹ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی آفس کے اندر بیٹھ کے اس کا میپ بناتا ہے, اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے, جسے انجینئر کہتے ہیں.
جی,
جو سب سے زیادہ مشقت ہے نا وہ ہوتی ہے لیبر مزدور کی.
ایسا ہی ہے,
سب سے زیادہ مشقت اس کی ہے. اس سے کم مشقت ہوتی ہے کہ جو بنا بنایا مال صرف رکھ رہا ہے اور لگا رہا ہے.
صحیح,
یہ مستری کہہ لیں ہم. ٹھیک, اور اس سے زیادہ کم مشقت, یعنی اس سے بھی کم مشقت ہوتی ہے انجینئر کی, جو اے سی والے روم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور اس کے پاس جناب دو چار اس کے جناب وہ پین ہیں, خادم ہیں, اس کے ٹیبل پہ چائے رکھی ہوئی ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے مزے سے جناب, وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو جو معاوضہ ملتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟
بہت فرق ہے.
جو سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے اسے سب سے کم معاوضہ ملتا ہے.
جی,
جو اس سے کم محنت کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ معاوضہ ملتا ہے. جو ان سب سے کم محنت کرتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ معاوضہ ملتا ہے.
ایسا ہی ہے,
وجہ فرق.
واہ,
محنت کے اعتبار سے اگر دیں تو مزدور کو سب سے زیادہ دینا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ مزدور جو ہے نا وہ سوائے مسلز کے اپنی باڈی کے کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے اندر ایسی کوئی سائنس نہیں استعمال کرنے, مکس کیا اور پکڑا دیا اس کو یا اٹھا اٹھا کے رکھ دیا. تو چونکہ اس کے مسلس اور اس کی باڈی استعمال ہوتی ہے, اس کا مائنڈ استعمال نہیں ہوتا. لیکن جو اوپر بنا رہا ہے یہ مسلس اور باڈی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مائنڈ بھی استعمال کر رہا ہے. اسے ایک ترتیب رکھنی ہے, ایک سیکوینس میں رکھنا ہے, ایک آرڈر کا خیال کرنا ہے, یہ اس کے اعتبار سے کر رہا ہے. تو چونکہ اس کا مائنڈ اور باڈی دونوں استعمال ہو رہی, لہذا اس کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے, لیکن چونکہ مائنڈ تھوڑا استعمال ہو رہا ہے.
صحیح.
لیکن جو انجینئر بیٹھا ہوا ہے اس کی باڈی استعمال ہی نہیں ہو رہی, وہ زمینی طور پہ ساتھ چل رہی ہے نا.
جی,
اصل اس کا دماغ ہے.
ایسا ہی,
اصل اس کی سوچ ہے. وہ سوچ ہے کہ جو اس جگہ کا تجزیہ کر کے اس کے حوالے سے ایک ڈیزائن اور ایک میپ جو ہے وہ پریپئر کرتا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے, یہاں یہ ہونا چاہیے, یہاں یہ ہونا چاہیے. تو چونکہ وہ خالص جسٹ اپنا مائنڈ اور اپنی سوچ استعمال کرتا ہے, اس کو سب سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے.
بے شک.
اب آپ دیکھیں, ایک بندہ اگر تینوں کو دیکھے اور وہ یہ کہے کہ یار مجھے محنت سب سے کم کرنی ہے, معاوضہ سب سے زیادہ لینا ہے,
جی,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنا مائنڈ استعمال کرنا چاہیے.
ایسا ہی ہے.
تو بات یہ ہے کہ چونکہ اس کی اہمیت کا اتنا ادراک نہیں ہوتا, اتنا احساس نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے جی, چل سو چل, روزی روٹی لگی ہوئی ہے, ہم کرتے ہیں.
صحیح.
تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ جو ایک غیر انسانی سوچ ہے نا کہ روزی روٹی چل رہی ہے, کیونکہ کھانے تک اور اپنی جسمانی چند خواہشات تک محدود رہنا یہ انسان کا نہیں ہے, یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی اتنا کام تو وہ بھی کر لیتے. لیکن دماغ کو استعمال کرنا, آگے سے آگے بڑھنا اور امپروو کرنا, خواہ وہ لائف سٹائل امپروو کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, یہ انسان کے ساتھ خاص ہے.
واہ, کیا.
اچھا, اسی طریقے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ہنری فورڈ کا. ہنری فورڈ جو ہے یہ جدید صنعت کا بانی شمار کیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ جتنا
انڈسٹریل ریولوشن
جو سارا ریولوشن ہے وہ سارا اسی کے ذریعے آیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ پے کس کو کرتے ہو, سیلری کس کو دیتے ہو؟ تو اس نے کہا تو میں دکھاتا ہوں میں. تو یہ اپنی فیکٹری میں لے کر گیا تو ہزاروں لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا کوئی ہتھوڑی پکڑ کے لگا ہوا, تو کوئی وزن اٹھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سب کے درمیان سے گزر کے بالکل آخر میں ایک کمرے میں چلا گیا.
جی,
کمرے میں جا کے نوک کیا اس نے, تو اندر سے آواز آئی یس. تو یہ اندر گیا تو اندر ایک ٹیبل تھا, ایک چیئر تھی, اور ایک بندہ جو ہے وہ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا, ٹانگ اس نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی. ہنری فورڈ جو مالک تھا, اس نے اس کو دیکھ کے کہا تھا ہائی چارلی ہاؤ آر یو. تو اس نے کہا فائن ہنری ہاؤ آر یو. تو بس یہ بات چیت ہوئی اور یہ باہر نکل آیا.
صحیح.
تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ اس کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے, میری اس پوری فیکٹری کے اندر سب سے زیادہ سیلری اس کی ہے.
اچھا.
اب وہ جس نے جواب سنا اس نے کہا یار اس ویلے آدمی کو,
اور
باقی سارے ہتھوڑیاں چلا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وزن اٹھا رہے, کیا کچھ کر رہے ہیں, کوئی وہ نا وہ ویلڈنگ کے کام کو لوہے کی بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارا
گرم ماحول کے اندر,
اتنا گرم ماحول, یہ آرام سے بیٹھا ہوا کمرے کے اندر اور ٹیبل پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, سگریٹیں پی رہا ہے, اور اسے سب سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے اس سارے بزنس کے لیے آئیڈیاز سوچتا ہے,
اللہ اکبر,
کہ مجھے کیا بنانا ہے, کہ یہ جدید دور شروع ہو رہا تھا, نئی نئی کاریں بنانا, نئی نئی چیزیں تیار کرنا, تو لوہے کی صنعت کے اندر کیا کیا کرنا تھا. تو یہ بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ڈیزائن کرتا ہے, آئیڈیا بناتا ہے, اور اس کے بعد یہ مجھے دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جتنے ہزاروں لوگ ہیں نا یہ اس پہ عمل کرتے ہیں.
صحیح صحیح,
پیسہ میرا, اونرشپ میری, آئیڈیا اس کا, محنت یہ ہزار لوگوں کی, ہزار لوگوں کی محنت کی بنیاد اس کی سوچ ہے, لہذا میں اس کو سب سے زیادہ دیتا ہوں,
سب سے زیادہ دیتا ہوں.
تو یہ ہوتی ہے سوچ کی اہمیت اور سوچ کی قدر و قیمت.
واہ,
لہذا سوچنے, اسی لیے دنیا کے اندر ہر بڑے کام کے پیچھے ایک تھنک ٹینک بنایا جاتا ہے.
جی,
تھنک ٹینک کا مطلب ہے کہ شورا کہہ لیں آپ,
جی,
سوچنے والے لوگ.
صحیح,
وہ سوچنے والے لوگ سوچتے ہیں اور اس کے بعد کام ہوتا ہے. میں نے ایک بندے کے بارے میں ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا, بلکہ
جی
اس نے کہا کہ, میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے یہ ماشاء اللہ, وہ فیکٹری ہے اس کی, بہت بڑی فیکٹری ہے, تو میں نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ ماشاء اللہ اتنا, یعنی کہ ویل آف کیسے ہوا, اتنا مالدار کیسے ہوا. اس کا مفتی صاحب یہ نا اس کے سارے, یعنی اور بھی اس کے خاندان کے افراد ہیں جو مل کے کاروبار کرتے ہیں. اس بندے کی خوبی کیا ہے کہ یہ آدمی روزانہ آفس آتا ہے, ٹیبل پہ بیٹھتا ہے, جی, اس کا نا کپڑے کا کام ہے اس کا.
اچھا,
تو وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف دھاگے جو ہے نا اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں, 25-30 دھاگے, یہ اس دھاگے کو اٹھا کے ادھر رکھتا ہے, اس کو ادھر رکھتا ہے, اس کو ادھر رکھتا ہے, دھاگوں کو جوڑتا رہتا ہے, ملاتا رہتا ہے, بالآخر ایک ڈیزائن کریٹ کرتا ہے.
اچھا, واہ.
وہ ڈیزائن کریٹ کر کے پھر جو ان کی کریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو بھیجا جاتا ہے, اور 95% اس کا ڈیزائن اوکے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب جو مزید اس میں فنیشنگ کرنی ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, نتیجے میں پھر وہ کپڑا تیار کیا جاتا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر, یعنی کہ ایک اچھا مقام بناتا ہے اور بڑا اچھا بکتا ہے. تو اس بندے کا کام صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ والا کام کرنا ہے.
واہ, زبردست.
باقی سب محنت کرتے ہیں اور یہ بندہ یہ کرتا.
سوچ کی
یہ ہے, یہ سوچ, تو سوچ کی اہمیت کا پتا ہو نا اگر, تو پھر آدمی اس حوالے سے قدم اٹھاتا ہے. بعض اوقات اسی لیے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اب کنسلٹنسی بکتی ہے.
بالکل ایسا ہی,
کنسلٹنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں, فیملی کنسلٹنٹ, بزنس کنسلٹنٹ, اور اس کے علاوہ ہزاروں قسم کے کنسلٹنٹ.
بالکل.
اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی فیملی جھگڑے ہیں, اس کے پاس چلے گئے, وہ سب کی سنے گا, اس کے بعد مشورہ دے گا, مشورہ فیس.
جی
اچھا, ایون کہ آج کل جو ڈاکٹرز ہیں,
جی,
وہ بھی آخر اپنی اسی معلومات کی فیس لیتے ہیں نا جو کنسلٹنسی دیتے ہیں. تو جسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کے حال احوال دے کے اس کو بتا دیا, نہ اس نے دوائی کوٹی, نہ پی سی, نہ رگڑی,
نہ
اس نے جناب انویسٹمنٹ کی ہے, نہ اس نے اس کے جناب وہ کیا نام ہے اس کے ذرے اڑائے, نہ اس نے کھانسی کی, کچھ بھی نہیں کیا, جسٹ اس نے دیکھا ہے, اس نے لکھ کے دے دیا. یہ ہے سوچ.
بہت خوب, ماشاء اللہ. مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے واقعی ناظرین ایسا ہے, اور جو جانور اور انسان کے فرق کی مثال ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تھوڑا سا مختلف ایکسپیکٹ ہے لیکن میں شیئر کرنا چاہوں گا, پھر انشاءاللہ ہمارے جو یہاں پہ آڈینس موجود ہیں ان سے بھی سوال کو شامل کریں گے. کم سعادت کی ابتدا ہی میں آپ نے لکھا کہ انسان کا جو کمال ہے وہ یہ نہیں کہ کھائے پیے, نفس کی خواہش پوری کرے اور زندگی گزارے, ورنہ تو جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہے, زیادہ کھاتا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. انسان کا جو درجہ کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے, اور ظاہر ہے کہ معرفت الہی علم سے ہے, اور علم شعور سے, اور یہ سب چیزیں عقل سے اور سوچ کے ساتھ متعلق ہیں. تو دیر از اے لارج ڈفرینس ان بٹوین این اینیمل اینڈ ہیومن بینگس. اینیمل لیوز اونلی فار سروائیول, جو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ صرف کھا پی کر زندگی گزار لینا یہ تو سروائیول ہے. اللہ پاک نے اس کائنات میں جو نعمتیں بنائی ہیں وہ انسان کے لیے ہیں, وہ ہمارے لیے ہیں. وی آر ناٹ اونلی فار سروائیول, وی آر ہیئر فار انجوائمنٹ ایز ویل. اس نعمتوں سے جو لطف ہے, جو سرور ہے, جو جائز طریقے سے ہے, جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے, وہ انسان کا ہی ایک خاصہ ہے, ورنہ جانور کی طرح فقط زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور جو بیسک فرق ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کی سوچ اور اس کا شعور اور اس کے بارے میں اویئرنیس, جب یہ دو تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک عام انسان اور ایک بڑے انسان میں، بگ تھنکر میں اور ایک ایوریج تھنکنگ پرسنالٹی میں فرق کیا جاتا ہے۔ مزید بھی آپ پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ یہ سب باتیں تو ہو گئیں، لیکن کچھ ہمیں ایسا بھی تو بتائیں کہ ہم اپنی سوچ کو کس طرح سے بڑا کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ٹپس بھی تو پتہ لگے کہ ہم آخر کیا کریں، کیا ایسی چیزیں کریں کہ ہم یہاں تک پہنچیں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر آڈینس بھی موجود ہے، بڑھتے ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں انسان کو لاکھوں سوچیں، لاکھوں خیالات آتے ہیں، اس کو آپ نے سملر قرار دیا سورج کی شعاؤں سے، کہ سورج کی ہزاروں لاکھوں شعائیں جیسے آ رہی ہیں، پھر میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سے اس کا فوکس ایک پیپر پر کریں یا اسکن پر کریں تو وہ اس کو جلا دیتا ہے۔ مطلب اتنی زیادہ پاور ہے اگر فوکس کر لیا جائے، سب کو یکجا کر لیا جائے، سب کو جمع کر لیا جائے۔ تو اسی طرح جیسے سوچوں کے دھارے ہیں، اس کو ہم ایک جگہ پر میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہم کیسے فوکس کریں؟ کیونکہ کسی بھی مقصد میں یا کسی بھی گول میں کامیاب ہونے کے لیے یہی قرار دیا جاتا ہے کہ اپنی سوچوں کو ایک جگہ پر فوکس کریں، اس گول پر فوکس کر لیں۔ تو ہم اپنی سوچ کو ایک جگہ پر فوکس کیسے کر سکتے ہیں؟
جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور اچھا سوال کیا اور ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ بھی ہے، تو پہلے ان کا جواب ہو جائے۔
فوکس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ سوچنے کا ڈھنگ کیا ہے، سوچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں اپنے دماغ میں، اور سب کچھ ہم اپنے دماغ کے اندر ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم سوچ رہے ہیں تو دوسری سوچیں ادھر سے آ ہی رہی ہوتی ہیں۔
جی،
اب اس ایک سوچ کو ان سب سے جدا کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کا بوجھ آپ کسی کاغذ کے اوپر منتقل کر دیں، مراد یہ کہ جو آپ نے سوچنا ہے وہ لکھ لیں۔ جب آپ نے لکھ لیا، اب آپ کی آنکھیں اس لکھے ہوئے کے اوپر ہیں اور آپ کا دماغ اس لکھے ہوئے کی اب پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے جتنے زاویوں سے اس چیز کو سوچنا ہے وہ لکھتے جائیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ ساری مشق اپنے دماغ کے اندر ہی چلاتے رہیں۔ کیونکہ دماغ میں مشق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی اگر میں آپ کی طرف منہ کر کے کچھ سوچ رہا ہوں تو آپ نے تھوڑی سی حرکت کی نا تو میری توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی آپ کی طرف، انہوں نے حرکت کی تو ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ اس کی بجائے اگر میں اس چیز کو دیکھ کے اگر میں سوچ رہا ہوں اور اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں تو اب میری سوچیں فوکس ہو جائیں گی۔ اب آگے یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے جو سوچا ہے، اب وہ جس انداز کی سوچ ہے اس پہ ورک بھی اسی انداز کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ پہلے لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے فوائد کیا ہیں، اب فوائد لکھیں۔ اس کام کرنے کے نقصانات کیا ہیں، نقصانات لکھ لیں۔ اب آپ غور کریں کہ فوائد زیادہ یا نقصانات زیادہ، آپ کو پتہ چلا فوائد زیادہ ہیں۔ اب آپ کرتے ہیں کہ بھائی اب جب اس کے فوائد ہیں اور مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے کرنے کے طریقے کتنے، ایک طریقہ، دو طریقہ، تین طریقہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ طریقے، یہ جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے بیسٹ کون سا ہے۔ اب آپ نے بیسٹ طریقے سے جدا کر لی، اب اس بیسٹ طریقے کے بارے میں سوچا کہ اس کام کے لیے کون سے افراد میرے لیے معاون ہوں گے، آپ نے ان افراد کو علیحدہ کر لیا۔ اس کے ساتھ یہ کیا کہ اس کام کے کرنے کے لیے کیا اسباب و وسائل چاہیے، اب آپ نے وہ کر لیے۔ اچھا، اب یہ کام مجھے کتنے عرصے میں کرنا ہے، آپ نے وہ عرصہ لکھ لیا۔ اس کام کو میں نے کب شروع کرنا ہے، اس کام کو کتنے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، اتنے حصوں میں تقسیم کیا، ایک چھوٹا حصہ کتنے عرصے میں مکمل کروں گا، اور مجموعی طور پہ یہ سارے حصے کتنے عرصے میں پایا تکمیل کو پہنچ جائیں گے، اسے کہتے ہیں پلان۔ سوچ جب تک سوچ ہے تب تک وہ اتنی زیادہ کو بینیفیشل نہیں ہوتی۔ جب آپ سوچ کو کسی پلان کے اندر تبدیل کرتے ہیں، اب وہ عملی طور پہ ہونے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو لہذا سوچ کو آپ پلان میں تبدیل کر لیں، ورنہ سوچ جو ہے وہ محض آپ کے خیالات ہیں، آپ کے تخیلات ہیں، آپ کے تصورات ہیں، اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، اب بقیہ سوچیں ادھر ادھر ہو جائیں گی اور آپ ڈائریکٹ اسی کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ تھی،
ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، نہ صرف ان کے بلکہ ناظرین میں، بہتوں کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہوگا۔ میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو فوکس تھنکنگ ہے، جو ان کا بنیادی سوال تھا، ماشاء اللہ سب نے ایکسپلین بھی کیا، اس پر ہم نے پورا ایک ایپیسوڈ بھی کرنا ہے کہ واٹ از فوکس تھنکنگ اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا ڈائمینشنز ہوتی ہیں، مزید ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر. چونکہ اس پروگرام کی جو تھیم ہے وہ سوچ کے مختلف زاویے ہیں, ہمارا زاویہ نظر جو ہے وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے, تو انشاءاللہ اٹس اے کمپلیٹ ٹاپک اور ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. جی مفتی صاحب, ایک سوال یہ تھا کہ جب بڑی سوچ ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت بھی اگر کوئی شخص سمجھ چکا تو اب کچھ ایسے ٹپس آپ سے مل جائیں, مدنی پھول مل جائیں کہ ہم کیسے اپنی سوچ کو بڑا کر سکتے ہیں.
سوچ کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے تو ہم نے کچھ باتیں پہلے بھی کی تھی.
جی
کہ سوچ کو بڑا کرنے کے لیے پہلے تو خود سوچنا ہی پڑتا ہے.
ٹھیک ہے
کہ مجھے اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے.
جی
اور جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں صرف انہی پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں کہ اسے میں کسی بڑے پیمانے پہ کیسے لے جا سکتا ہوں.
ٹھیک ہے, اگر کچھ ایگزامپل سے ہو جائے.
ایگزامپل کے اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک کتاب لکھتا ہوں.
ٹھیک ہے,
اچھا اب کتاب لکھنے کے اندر میرے ذہن میں ایک سبجیکٹ ہے کہ میں نے اس سبجیکٹ پر کتاب لکھنی ہے. مثال کے طور پہ کریکٹر بلڈنگ پہ میں نے کتاب لکھنی ہے کہ اپنا کردار اچھا کرے.
صحیح,
اب اپنا کردار اچھا کرنے کے اندر میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ یار لوگ جو ہے نا وہ پرہیزگار ہوں, متقی ہوں اور اپنی جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کرنے والے, جو ایک دائرہ کار عام طور پہ مذہبی آدمی کے ذہن میں آتا ہے.
جی
لیکن اسی کو اب میں یہ سوچوں کہ یار اس کا جو فوائد کا دائرہ ہے وہ میں بڑا کیسے کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے,
تو میں کہتا ہوں کہ یار اس میں میں ان لوگوں کو بھی ایڈریس کروں کہ جو دینی اعتبار سے نہیں سوچیں گے, وہ اپنے دنیاوی سرکل کے اعتبار سے سوچیں گے, تو لہٰذا اب میں کچھ ایسا کانٹینٹ اس میں ڈالوں کہ جس میں وہ بھی آ جائیں.
ٹھیک ہے,
اچھا اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہمارے ملک کے لوگوں کی سوچ کا انداز اور ہے.
صحیح,
اور اس کے مقابلے میں اگر میں ویسٹرن کنٹریز کو سوچتا ہوں تو ان کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے.
بالکل,
لہٰذا اگر میں اپنی گفتگو کو اس انداز میں لے لوں اور میں مثالیں ایسی ایڈ کر دوں کہ نیشنل کے ساتھ وہ انٹرنیشنل ہو جائے, لوکل کے ساتھ وہ گلوبل ہو جائے. اب میں اس کی ایگزامپلس کے اندر اب میں جو مغربی لوگوں کو مثالیں بھاتی ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے میں وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں.
صحیح,
ان کو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی یہاں کے ہمارے ہمیں سب کانٹیننٹ کے کسی تھنکر کی بات ان کو اتنی آئیڈیالائز نہ کرے.
ٹھیک ہے,
اس کے مقابلے میں اگر میں ویسٹرن کسی دانشور کی بات ان کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو اب میں چار حوالے ان کے بھی ڈال دیتا ہوں.
صحیح,
اب کیا ہوا کہ میں نے اپنی اس کتاب کی افادیت کو بڑھانے کے لیے سوچتا رہا کہ اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ میں کیسے کروں.
دائرہ کار بڑھا.
ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کتاب لکھنے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اب یہ کتاب عام طور پہ پبلش ہوتی ہے, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی اسے جو ہزار بندہ پڑھے گا اس کی بجائے اس کو ایک لاکھ بندہ پڑھے. ایک لاکھ بندہ پڑھے گا تو اس کے لیے اب مجھے میری سوچ میں آئے گا کہ اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے.
مارکیٹنگ کیسی ہو,
اب میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے کاوشیں کروں گا, میں مارکیٹنگ کے لیے ان افراد سے رابطہ کروں گا.
صحیح,
اچھا اب تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ساری دنیا ہارڈ کاپی یعنی کہ بک شیپ کے اندر نہیں پڑھتی بلکہ سافٹ کاپی جو ڈیجیٹل بک ہے اسے بھی پڑھتے ہیں.
ایسا ہی,
تو اب میں کیا کروں گا, میں کہوں گا کہ بھائی یہ اس کی جو پیپر کے اوپر پبلشنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل پبلشنگ جو ہے نا وہ بھی اس کی ہونی چاہیے. تو میں اس کی سافٹ کاپی بھی بیچنے کی طرف جاؤں گا.
صحیح,
کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اب آئی پیڈ پہ, موبائل پہ اور انہی چیزوں پہ پڑھتے ہیں
پی ڈی ایف,
تو اب میں پی ڈی ایف کے اعتبار کی طرف چلا جاؤں گا. اچھا اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اب ایک وہ کمپنی ہے جو پاکستان بیسڈ ہے, ایک وہ کمپنی ہے جو امریکہ بیسڈ ہے. تو اب میں کوشش کروں گا کہ یار جو امریکہ بیسڈ کمپنی اس کو بیچتی ہے تو میں اس سے رابطہ کر لوں.
صحیح,
اب میں اس تک پہنچا دوں گا. اچھا اسی کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے میں عرض کرتا ہوں.
جی
اگر خالص مذہبی کتاب ہے, اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں اس کو پاکستان سے شائع کرنے کی بجائے میں اس کو بیروت سے چھپوا دوں. کیونکہ بیروت کے جس مکتبے سے میں چھپواؤں گا اس کی برانچز دنیا کے 100 ممالک کے اندر, ہمارے ملک والے جو ہے وہ 3 ممالک تک پہنچا سکیں گے, تو میں بیروت سے چھپوا دیتا ہوں کتاب, زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں تک کام ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ چیز وہی تھی, میری کتاب وہی
لکھنی تھی. تو کتاب ہی ہے,
کتاب لکھنی تھی, اس کا سبجیکٹ وہی تھا, کریکٹر بلڈنگ اس کا سبجیکٹ تھا, لیکن اس کریکٹر بلڈنگ کو کتنے اسپیکٹ سے میں نے اس کو وسیع سے وسیع کیا, کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی کر دیا, اس کی جو ہے نا فیگر کے اعتبار سے بھی کر دیا, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے بھی کر دیا. تو اسی سوچ کو جب میں نے مزید سوچنا شروع کیا, اسی کام پہ مزید غور کرنا شروع کیا, وہی کام بڑا ہو گیا
ماشاءاللہ.
تو اسی اعتبار سے آپ ہر شے کو لے لیں.
صحیح,
بزنس ہوتا ہے, بزنس کی بنیاد بھی ایسے رکھی جاتی ہے. ایک بزنس شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی گلی محلے میں شروع کرتا ہے, اور وہی یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے واقعتاً اسے مثال کے طور پہ کئی ممالک تک پہنچانا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ یہ ہوگا کہ گلی محلے میں بھی کھول کے وہ ایکسپیرینس حاصل کرے.
جی
ایکسپیرینس کے بعد اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوگی کہ اس کے بعد میں نے اس کو شفٹ کر دینا کسی نمایاں جگہ پہ, وہاں جائے گا اب اس کے بعد جو اس کے اسباب و وسائل وہ جمع کرنا شروع کر دے گا. اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہے, ماشکی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. جی. ماشکی وہ ہوتے تھے جو مشکیں بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی دیتے تھے.
جی بالکل ہے,
ٹھیک نا. تو ایک زمانے میں جب یہ نلوں میں پانی نہیں آتا تھا تو مشک کے ذریعے پانی جی. لوگوں کے گھر میں پہنچاتے تھے.
صحیح,
ٹھیک ہے. اس وقت جو پانی بیچنے والی کمپنیاں ہیں یہ بھی ماشکی ہے نا.
ماشکی
ہمارے گھروں میں اگر اس کمپنی کا
تعریف کے اعتبار سے کہہ سکتے,
تعریف کیا اصل ہے ہی ماشکی ہے نا وہ.
جی جی.
تو اب ہمارے گھروں میں اگر 3 گیلن ہفتے کی 4 گیلن ہفتے کی آتی ہے 18 لیٹر کی, تو یہ اصل تو ماشکی ہیں. یہ
بالکل
ہمارے گھروں میں پانی چھوڑ کے گئے.
صحیح.
لیکن اب یہ ذرا ماشکی صاحب جو ہیں اس کی آپ عظمت و شان دیکھیے کہ کیا ہے, اور وہ جو ایک ایک گھر میں جاتا تھا اس کو دیکھ لے کیا ہے.
صحیح,
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جس نے وہ والا پانی سپلائی کرنا شروع کیا نا,
جی,
اس کی سوچ نے اسے وہاں تک پہنچایا.
ایسا ہی ہے
کہ ہمارے پاکستان میں تو اکثر جو بڑی کمپنیاں وہ پاکستان ہی نہیں ہیں.
اچھا,
وہ اور ملکوں کی ہیں, وہ جی. یورپی ملکوں کی ہیں, وہاں پر انہوں نے وہ شروع کیا اور کہاں تک اس نے پہنچا دیا. میں ایک مرتبہ کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا کہیں, تو وہاں سے ہم نے نا ایک چپس خریدی, آلو کی چپس ہوتی نا, یہ بڑی ٹیسٹی. تو میں نے پہلی مرتبہ کھائی تھی.
صحیح.
تو میں نے کہا یار بڑی زبردست ہے یہ تو. اس نے کہا مفتی صاحب یہ چپس جو ہے نا دنیا کے 200 ملکوں میں ملتی ہے. 200 ملکوں میں,
پوری دنیا ہی ہو گئی, اکا دکا
کچھ ملک رہے گا نا, 200 ملکوں میں ملتی ہے. اور اب اس کے بعد جب میں نے اس کو تھوڑا سا تلاش کرنا شروع کیا نا کہ واقعتاً کہاں کہاں ملتی ہے, تو مجھے پاکستان کا کوئی اچھا سٹور ایسا ملا نہیں جہاں پر وہ نہ رکھی ہوئی ہو. اچھا, اب کیا تھا کہ وہ جس ملک کی تھی اس ملک کی جو وہ ہے نا اپنا جی ڈی پی,
اکانومی جو ہے,
اس میں بہت بڑا حصہ اس کا تھا. اور اس کمپنی کی جو جی ڈی پی تھی یعنی کہ اس کی اپنی جو اکانومی تھی وہ شاید پاکستان سے زیادہ تھی.
پورے ملک سے
آلو بیچنے والی چپس بیچنے والی کمپنی کا جو اکانومی تھی وہ پاکستان کی کنٹری کی اکانومی سے زیادہ تھی.
صحیح.
اس میں خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی کہ وہ آلو تو لازمی بات ہے کروڑوں کے جی کے اندر ٹنوں کے اندر وہ بناتے ہوں گے نا.
بالکل.
نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو آلو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا, کیونکہ آلو کے اندر بھی 100 قسمیں.
ایسا ہی.
اس کے بعد کیا تھا کہ وہ سارے آلو خوش کر کے پاؤڈر بناتے اس کا.
اچھا,
ڈائریکٹ چپس فرائی نہیں کرتے,
کنورٹ کرتے تھے
اس کو پاؤڈر کی شکل میں کرتے ہیں. پاؤڈر کے بعد اب اس کی فیکٹری ڈائی جو ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کو ایک شیپ کے اندر تیار کرتے ہیں.
صحیح.
اور اب اس کے اندر جو انگریڈینٹس ٹیسٹ کے لیے ڈالنے ہیں, جو فلیور مختلف اس کے بنانے ہیں, 20-25 فلیور ہیں اس کے. پاکستانیوں کے فلیور مثال کے طور پہ سالٹی زیادہ پسند ہے, کسی ملک کو چیز فلیور زیادہ پسند ہے, کسی ملک کو یوگرٹ فلیور ہے, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. تو اب کیا ہے کہ وہ چپس دنیا کے 200 ملکوں میں پائی جاتی ہے, اور جس کی وہ کمپنی ہے وہ بھائی سب آلو بیچتے ہیں.
صحیح.
یعنی چپس ہی بیچ رہے ہیں نا وہ.
صحیح ہے, صحیح.
لیکن وہ چپس کیسے بیچ رہے ہیں,
بیچ رہے ہیں,
اس لیول پہ بیچ رہے
ہیں,
یہ ہے چھوٹی سوچ سے بڑی سوچ.
ماشاء اللہ مفتی صاحب بڑا زبردست ہے, اور میں امید کروں گا کہ بہت سو کے جو ہے وہ دماغ کے خلیے جو ہیں وہ تھوڑا کھل رہے ہوں گے. اب ایک اور سوال جو ہے اپنے اسٹوڈیو میں موجود آڈینس سے لے لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
سر یو ٹاکنگ اباؤٹ دی تھنکنگ, آپ سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دا وٹ دا مین آف دس ٹو سینٹینسز, اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.
جی مفتی صاحب ویری انٹرسٹنگ, سوچ کی بات ہو رہی ہے, عقل کی بات ہو رہی ہے, لیکن شاعر تو بظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے, کیسے ایکسپلین کریں گے؟
شاعر تو بہت کچھ کہتے ہیں.
اچھا.
اور فی کلی وادی یہی منہ, ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں.
اچھا.
لیکن خیر بعض اوقات اچھی بات بھی کہہ رہے ہوتے, ورنہ کہنے کی حد تک تو یہ بھی کہہ سکتے سوچی پہ آتے بندہ گیا.
صحیح ہے.
سوچنا جو ہے وہ کافی نقصان دہ بھی ہوتا ہے.
اچھا.
بات یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزوں میں عقل کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے اندر عشق اور محبت کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے.
جی
چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جہاں پر ایک کسی آدمی کا ایک جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زندگی عقل کے ساتھ گزارنی چاہیے اور جذبات سے انجوائے کرنا چاہیے.
اچھا.
تو جذبات عشق محبت جو ہے یہ انجوائے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان بیوٹیفائی کر لیتا ہے چیزوں کو.
صحیح.
لیکن جو چلنا ہوتا ہے نا وہ عقل کے اوپر چلنا ہوتا ہے. ساری زندگی جذبات میں گزار دیں گے تو بھی ٹھوکرے کھاتے پھریں گے, اور عقل محض بن کے رہ گئے تو زندگی بالکل خشک ہو جائے گی.
صحیح.
تو اب آپ جب اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو عقل کے ساتھ جذبات بھی ہوتے ہیں, جب آپ کاروبار میں چل رہے ہوتے ہیں تو محض عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے جذبات نہیں ہوتے. تو یہ چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہے. شاعر نے جو کہا ہے وہ بیسیکلی ان دینی چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر عشق و محبت کا تعلق ہے کہ وہاں پر عقل ضرور استعمال کرنی چاہیے, کہ عقل خدا کی نعمت ہے اور فیصلہ ساز ایک قوت ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ اگر محض عقل کے اوپر آپ چلیں گے تو عقل آپ کو بہت سی چیزوں سے روک دے گی.
صحیح.
اور اس کے مقابلے میں جو عشق و محبت ہے وہ آپ کو اس منزل سے پار لگا دے گا.
صحیح.
جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی. تو واقعی وہاں پر وہی ہوتی ہے کہ اگر عقل سے دیکھے تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھی جل جاؤ گے, زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن عشق یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کے نام پہ, رب کے حکم پہ, رضاء مولا از ہما اولا, خدا کی رضا ہر شے سے بڑھ کر ہے, بہتر ہے, لہذا کود پڑو. اسی طرح صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ جانے قربان کرتے تھے تو اس کے پیچھے عشق اور محبت وہی تھی. وہاں عقل کی بھی نفی نہیں ہے, کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی اس ایک جان کے بدلے میں اگر آخرت کی دائمی زندگی ملتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو جو سودا رب نے کیا ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے ہمارے, وہ ہماری عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ بھائی عقل کچھ اور کہہ رہی ہے, عشق کچھ اور کہہ رہا ہے. تو جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں کہ وہاں پر عقل کے تقاضے کچھ اور ہوں, دین کے اور اللہ رسول کی رضا کے تقاضے کچھ اور ہوں, تو وہاں پر عشق کو فوقیت دینی چاہیے عقل کے اوپر.
جی ماشاءاللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت انداز پر آپ نے اس شعر کی وضاحت بھی فرمائی, اور ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کے دل و دماغ میں یہ کوسچن ابھرتا ہو. چلے اس کا جواب ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ ایک آخری سوال جو ہے وہ یہاں موجود ناظرین سے شامل کر لیا جائے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ سوچ ہم اپنے آنے والی نسل میں کیسے پیدا کریں, بڑی سوچ, کیونکہ عمر کے اکثر حصے میں جب وہ سوچ آتی ہے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, تو جو آنے والی نسل ہے اس کے اندر ہی کیسے پیدا کریں گے؟
چلیں جی, لگتا ہے یہ 40 پلس ہو چکے ہیں, اب یہ آنے والوں کے لیے سوچ رہے ہیں.
40 پلس ہونا تو کچھ نہیں ہوتا,
یا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ کل اتفاق ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوچا.
اچھا,
دینی حوالے سے.
چلیں زبردست,
ٹریننگ کی تو آج سلسلہ ہوا, تو اس میں یہ ہے کہ سوال
ماشاء اللہ.
سوچ بڑی بنانا جو ہے نا, یہ تو یوں کہہ لے کہ اس کا عمر کے ساتھ کیسا کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
انسان جس عمر میں ہوتا ہے اگلی زندگی کا جو ڈیوریشن ایک اس کو سمجھ آتا ہے نا. مثال کے طور پہ انسان کہتا ہے یار 60 سال کی عمر ہوگی میری, اب یہ بات اگر وہ 20 سال کی عمر میں سوچ رہا ہے
جی,
تو اب پلاننگ کے اعتبار سے تھوڑا سا وہ اس کو پیش نظر رکھے گا. اگر 40 میں سوچ رہا ہے تو 20 کو پیش نظر رکھے گا.
صحیح.
اگر 50 میں سوچ رہا ہے تو 10 کو پیش نظر رکھے گا. لیکن جو سوچ کا بڑا ہونا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. اب وہ کیا ہے, کم از کم دو اعتبار سے تو سوچ کو بڑا کرنا بڑا آسان ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک آدمی کو پتہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں اس نے فوت ہونا ہے اور وہ 59 کا ہو چکا ہے, جسٹ ایک سال باقی ہے, تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. کہ وہ سوچ اس اب دنیا کی سوچ سے بہت بڑی ہے, تو لہٰذا اس کے بارے میں سوچ لے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اب یہ جو اس کا ایک سال ہے اس میں وہ ان نیکیوں کے بارے میں سوچے کہ جو ہمیشہ باقی رہیں گی.
صحیح.
علم دین کسی کو سکھانا, صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرنا, تو اب یہ وہ سوچ ہے کہ جس کا ثواب اب اس کی 60 سال کی زندگی کے بعد بھی چلتا رہے گا, تو لہذا یہ ایک دوسرا کام ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اوور آل بھی انسان ایسا کام کر کے جائے کہ جس میں کنٹینیوٹی ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کتاب لکھتا ہے تو اب اس کی کتاب برسوں باقی ہے, ایک آدمی اگر مسجد بناتا ہے یا مسجد کے لیے بنیاد رکھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. تو اب جو زندگی کا پیریڈ انسان کے پیش نظر ہے اس کے اعتبار سے جو اس کی سوچ کا بڑا ہونا ہے وہ مختلف ہو جائے گا. 20 سال والا ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت ساری سوچیں لے آئے کہ بھائی میرے پاس اگر 40 سال ہیں تو میں اتنا بڑا کام کروں گا. 40 والا اس کے اعتبار سے, 50 والا اس کے اعتبار سے, تو اپنا جو لمٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جا سکتا.
ماشاء اللہ مفتی صاحب, بڑا زبردست ہے, اور میں امید کروں گا کہ بہت سو کے جو ہے وہ دماغ کے خلیے جو ہیں وہ تھوڑا کھل رہے ہوں گے. اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, اگر آپ طالب علم ہیں تو ابھی سے اپنا زاویہ نظر جو ہے وہ بڑا رکھیں. اگر آپ عالم دین ہیں, ماشاء اللہ آپ کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے, تو اس علم کو آپ کس طرح زیادہ دنیا کے لیے مفید کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مبلغ ہیں، دعوت اسلامی والوں کی بات کرو تو ہزاروں مبلغین ہیں، کوئی مبلغ جو ہے وہ صرف اپنے علاقے میں کام کرتا ہے، کچھ اسے بڑے لیول پہ کام کرتا ہے، اگر آپ بیان کرنے والے ہیں، مقرر ہیں اور مبلغ ہیں، بیان کے ذریعے بھی علم پہنچاتے ہیں، تو آپ اپنے بیان کا دائرہ کار کتنا خوبصورت اور کتنا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں؟ صرف آپ اس پر سوچنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دا ڈے ول کم کہ آپ اپنے اسی کام کو بہت بڑے لیول پر کر رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی میں بات کروں، سلسلہ کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات تو آپ کے اور میرے دماغ میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے، بگ پکچر تھنکنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ایک بنیاد یہ ہوگی کہ جب ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہر وقت میرے کام میں بہتری کی اور بڑا ہونے کی گنجائش باقی ہوگی، اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ہیو ڈن وٹ ایور آئی کوڈ ڈو، میں وہ کر چکا ہوں جو میں کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے میں نے لائن کھینچ دی، اب میں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آگے نہیں کروں گا۔ یہ ایسی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دیتا ہوں کہ میرے کام میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور ریئلٹی یہ ہمیشہ رہتی ہے، آپ ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں دیکھ سکتے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں خواہ وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، آپ کو اس سے بڑا کرنے والے ضرور نظر آئیں گے، تو ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس میں ہم اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہیں، تاکہ اس زندگی کو ہم میکسیمم انجوائے بھی کریں، بینیفٹ بھی حاصل کریں اور آخرت میں زیادہ ثواب بھی کما سکیں۔ سوالات بہت سارے ہیں، آج کے جو ایپیسوڈ کے کوئسچن تھے وہ بھی کچھ باقی رہ گئے، ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات بھی باقی رہ گئے، لیکن ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں ہم، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو مزید بھی شامل کریں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کچھ پریویس ایپیسوڈز آپ کے رہ گئے ہوں تو انہیں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہم اس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ دیکھنا آپ کے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہو سکے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک ہوگا، نئے سوالات ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے جتنا میکسیمائز کر سکیں اتنا ہم کرنے میں کامیاب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا، اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی کہ ہم کس طرح اپنی سوچ کو بڑا کر سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو یہ پروگرام ہے۔ آج کل ہماری یوتھ اپنے کریئر اور فیوچر کے حوالے سے کافی کنفیوز ہے، تو بڑا سوچنا کیسے ہے، بڑا مائنڈ کیسے رکھنا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ پروگرام بہت کافی فائدہ مند ہے۔ اور اس پروگرام کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے مہمان خصوصی مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔
اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد میری یہ تھنکنگ، میری سوچ نے یہ مظاہرہ کیا کہ ہمارے اندر یہ سب فیسلٹیز ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں یوز نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، بہت اچھا پروگرام تھا، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی عمل کریں گے اور اپنی سوچ کو بڑھائیں گے۔ سوچنا تو ہے، چھوٹی سوچ نہیں، انشاءاللہ بڑی سوچ سوچیں گے۔
سوچ ایک عظیم نعمت، انسانیت کے عروج کی ضامن، قوموں کے زوال کی وجہ، سوچ جو زندگی بدل دے۔